أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر وقت کے امام کی حضور ادا احترام کے لیے بی بی ام الائمہ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے حضور ادا احترام کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے, انتہائی لطف و کرم ہے, اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی, دین کو سمجھنے کا موقع نصیب فرمایا اور ہماری زندگی کو اس کام کی طرف مشغول کر دیا جس کے لیے اس نے خلق کیا. صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں ایک دعا دعائے مکارم الاخلاق ہے, میں نے شاید تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہو یا کہیں اور کیا ہو. دعائے مکارم الاخلاق میں ایک جملہ ہے, وہ جملہ بہت سخت جملہ ہے, ایک اعتبار سے رہنمائی دینے والا جملہ ہے, ایک اعتبار سے میں وہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور مولا چوتھے امام کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد, مولا نے فرمایا کہ خدایا مجھے زندگی میں ایسے کاموں میں مشغول فرما جن کی خاطر تو نے مجھے خلق کیا ہے, اور اگر میری زندگی, ظاہر ہے امام جو جملے ارشاد فرمانے دنیا والوں کے لیے ہے, اگر میری زندگی شیطان کا کھانا بن جائے تو مجھے اس دنیا سے فوراً اٹھا لے. یعنی انسان دو طرح کے ہیں, ایک وہ انسان ہیں جن کی زندگی اس کام میں گزر رہی ہے جس کے لیے خدا نے ان کو پیدا کیا, اور کچھ انسان ایسے ہیں جن کی زندگی اتنی بگڑ جاتی ہے کہ اب وہ شیطان کے لیے کھانا بن جاتی ہے. کیا مطلب؟ شیطان ان کے ذریعے سے کام کر رہا ہوتا ہے, شیطان ان کے ذریعے سے اپنے مکر و فریب دھوکے بازیاں کر رہا ہوتا ہے. اچھا, یہ کام کیسے انجام پاتا ہے؟ تو مثال کے طور پر فرض فرمائیے, مجھے اگر اپنی زندگی میں اس بات کو دیکھنا ہے تو میں کیا کروں؟ تو میں کہوں گا کہ سب سے پہلے میں یہ دیکھوں کہ جو میری زندگی کا سینٹر پوائنٹ ہے, وہ جو فوکس ہے میری زندگی کا, وہ کیا ہے. تو اگر میں ایک سٹینڈرڈ بنانے کی کوشش کروں, اگر میری زندگی کا, لائف کا فوکس اللہ کی بندگی ہے, مجھے اللہ کا اچھا بندہ بننا ہے, اگر یہ میری لائف کا مین فوکس ہے, سینٹر پوائنٹ یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے پر ہوں. اب میں 100 لیول کا بندہ بننا چاہتا تھا, 50 کا بنا, 70 کا بنا, 65 کا بنا, یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, لیکن جو میرا فوکس تھا وہ کس پہ تھا؟ میں اللہ کا بندہ بنوں. اچھا, اس کے بالکل اگینسٹ کیا فوکس ہے؟ اس کے بالکل اگینسٹ ایک اور چیز ہے, وہ کیا ہے؟ میری خواہش کیا ہے, میرے جسم کی خواہش کیا ہے, کیا کر کے میں خوش ہوتا ہوں. بس انسان دو قسم کے ہیں, ایک وہ ہیں جو اللہ کی بندگی کے پیچھے چلتے ہیں, اور ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو خواہشات کے لیے چل رہا ہوتا ہے. قرآن کریم نے خواہشات کی پیروی کو اتباع الشہوات تعبیر کیا ہے, خواہشات کو شہوات تعبیر کیا ہے. تو کچھ لوگ اللہ کی بندگی کے اوپر چلتے ہیں, کچھ لوگ خواہشات کی پیروی پہ چلتے ہیں. خواہشات کی پیروی کسے کہتے ہیں؟ بعض چیزیں بڑی ڈسپٹیو ہوتی ہیں, دھوکہ دینے والی چیزیں ہوتی ہیں. ایک بندہ ممکن ہے قرآن پڑھے لیکن خواہش کے لیے پڑھے, اپنے نفس کے لیے پڑھے. میں اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. میں اپنے اوپر رکھ کے بیان کر دیتا ہوں, اپنی مثال دے دیتا ہوں، تو مجھے اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ جو میں مجلس پڑھتا ہوں، لیکچر دیتا ہوں، کیوں دیتا ہوں؟ اگر میں اللہ کے دین کے لیے دے رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں خدا کا دین پھیلے، جو لوگ خدا کا دین سیکھنا چاہتے ہیں ان تک پہنچ جائے دین خدا، یہ اللہ کی بندگی ہے. اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، میں اس لیے کر رہا ہوں گا کہ میری شہرت ہو. اب شہرت میری خواہش ہے، اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں نے کس پل کو استعمال کیا؟ اللہ کا دین. پل اللہ کا دین تھا، اللہ کا دین ہدف نہیں تھا، اللہ کا دین پل بن گیا، یہ بہت برا ہو گیا. خواہش شہرت تھی، پل اللہ کا دین بنا، یہ بہت برا ہو گیا. اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کے پیچھے بھی ہدف اپنی ذات ہوتی ہے. اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ میں کیسے سمجھوں؟ مثلا میں نے عرض کیا، میں 30-40 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، ابھی میں کیسے پوچھوں اپنے آپ سے کہ بھائی میں خدا کے لیے کر رہا ہوں یا دنیا کے لیے کر رہا ہوں؟
ہدف لے بھی اوبجیکٹیو اسلام بھی پول.
ہاں، اب یہ جو میں کام کر رہا ہوں، مجھے اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں. فرض کریں کہ میں کسی جگہ تقریر کرنے گیا، میرا آبجیکٹیو کیا ہے؟ انہوں نے ہدف کو کہا، میں آبجیکٹیو کہہ دوں. آبجیکٹیو کیا ہے میرا؟ دین. فرض کرو. اچھا، اس سے پہلے کہ میں پہنچتا، وہاں پر ایک اور آدمی پہنچ گیا، اور یا مجھ سے بہتر ہے یا میرے برابر ہے، اب وہ اسپیچ کر رہا ہے اور میری اسپیچ کا موقع نہیں آ رہا ہے، صحیح ہے؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی دین دے رہا ہے. اگر میں اپنے اندر فیل کروں نا کہ میرے ساتھ برا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے میں خدا کے لیے کام نہیں کر رہا، خدا کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں میں. اگر میں خدا کے لیے کام کر رہا تھا تو لوگوں نے تقریر کر دی، کسی اور نے تقریر کر دی، اس نے دین بھی تو پھیلا دیا، میرا کام پورا ہو گیا ہے، اب مجھے ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر میں ناراض ہوتا ہوں، کوڑ رہا ہوں اپنے اندر، اچھا کہتا بھی نہیں ہوں، اندر فیل کر رہا ہوں غلط ہو گیا، غلط ہو گیا، اس کا مطلب کیا؟ یہ فیلنگ خدا کے لیے نہیں ہے، یہ کام خدا کے لیے نہیں ہو رہا ہے. اگر خدا کے لیے ہوتا تو مجھے کیا پرواہ تھی، خدا کا دین پھیل تو رہا ہے. اب بالکل اس کی مثال کو کسی اور طرح عرض کرتا ہوں، ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں. آپ نے تقریباً سب کے گھروں میں اہل بیت کے چاہنے والے میں نے دیکھا، کسی بھی زبان کے ہوں، اردو، انگلش، گجراتی، فارسی، عربی، سب کے گھر میں دعاؤں کی کتاب مفاتیح الجنان کا کوئی نہ کوئی حصہ ہے. کسی کے پاس پوری مفاتیح ہے عربی فارسی میں، کسی کے پاس اردو میں، کسی کے پاس انگلش میں، گجراتی میں کچھ حصہ ہے، کچھ نہ کچھ ہے. اجی، یہ کتاب کیا شیعت کی پہلی دعاؤں کی کتاب ہے؟ نہیں، تقریباً سارے شیعہ علماء نے دعاؤں کی کوئی نہ کوئی کتاب لکھی ہے. اگر شروع کریں شیخ طوسی کا دور 1000 سال پہلے کا ہے، شیخ طوسی نے بھی دعاؤں پہ کتاب لکھی ہے. ان سے لے کر آج تک جو رائٹرز رہے ہیں سب نے دعاؤں پہ کتاب لکھی ہے. شیخ عباس قمی کا دور ابھی کا دور ہے، under 100 years ہے، انہوں نے بھی یہ کتاب لکھی ہے. تو یہ کتاب اتنی مشہور کیوں ہے؟ اس میں خاص بات کیا ہے؟ تو میں عرض کروں گا، میرے خیال ہے کتاب میں خاص بات نہیں ہے، کتاب لکھنے والے میں خاص بات ہے، اس میں خاص بات ہے. اس میں خاص بات کیا ہے؟ اس میں دو باتیں بہت خاص ہیں، دو واقعے سناتا ہوں آپ کو. انہوں نے مجتہدین کا تذکرہ کیا تھا، میرے ذہن میں کوئی اور پوائنٹ آ گیا تو میں نے اس پر بولتے ہوئے اب مجتہدین پر آ رہا ہوں. یہ جو مجتہد بنتے ہیں، یہ کیا صرف انٹلیکچوئل ایفرٹ ہوتی ہے؟ صرف دماغ لڑاتے ہیں مجتہد بنتے ہیں تو یہ ایک پی ایچ ڈی ہے، دو پی ایچ ڈی ہے؟ نہیں، مجتہد کوئی صرف علم سے نہیں بنتا ہے، مرجع تقلید صرف علم سے نہیں بنتا ہے، مرجع تقلید سب سے پہلے اللہ کا بندہ بنتا ہے، پھر مرجع تقلید بنتا ہے. اللہ کی بندگی کرنی پڑتی ہے. اگر نفس کی بندگی کرے اور کہے میں مرجع تقلید علم سے بنوں گا، توفیق نصیب نہیں ہوگی، قطعاً توفیق نصیب نہیں ہوگی. شیخ عباس قمی کتنے مخلص تھے اللہ کے لیے، اپنے علم کے معاملے میں کتنے محتاط تھے. دو واقعات. شیخ عباس قمی کی کتاب ان کی زندگی میں ہی پھیل گئی تھی. اس زمانے میں پرنٹنگ نہیں ہوتی تھی، لوگ ہاتھ سے لکھتے تھے، ہینڈ ریٹن اسکرپٹس ہوا کرتے تھے. تو ایک آدمی کی زندگی میں کتاب پھیل جائے یہ بہت مشکل ہوتا تھا. اب سوچو کہ ایک آدمی قم میں ہے، اس نے ایک کتاب لکھی، اس کے اسٹوڈنٹس اپنے ہاتھ سے لکھیں، پھر ہاتھ سے لکھا ہوا کوئی اسکرپٹ عراق پہنچے، پھر وہاں پہ لوگ اس کو کاپی کریں اور پھیلے، بہت مشکل کام تھا. 300 صفحے ہاتھ سے لکھو، ظاہر ہے ایک رات میں تو نہیں لکھے جائیں گے. شیخ عباس قمی عراق گئے زیارتوں پر، ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، شاید مسجد سہلا، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک اور طالب علم ان کے برابر میں، شیخ عباس قمی کے برابر میں، مفاتیح الجنان سے، شیخ عباس قمی کی کتاب سے دعائیں پڑھ رہا تھا. شیخ عباس قمی نے دیکھا کہ یہ مفاتیح الجنان سے پڑھ رہا ہے، تو اس سے پوچھا کہ یہ کون سی کتاب ہے. شیخ عباس نے دیکھا تھا دعائیں پڑھ رہا ہے، تو انہوں نے پوچھا یہ کون سی کتاب ہے. تو اس نے بتایا طالب علم نے کہ یہ مفاتیح الجنان ایک کتاب ایک رائٹر نے لکھی ہے، شیخ عباس قمی. کیا تصویر جانتا تھا؟ ظاہر تصویر نہیں جانتا تھا، چہرے سے نہیں پہچانتا تھا. تو اس نے کہا ایک رائٹر ہے عباس قمی، شیخ عباس قمی قم کا مصنف ہے، اس نے ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے مفاتیح الجنان، اور اس نے شیخ عباس قمی کا کچھ سنے بغیر کتاب کی تعریفیں کرنا شروع کر دی کہ یہ بہت اچھی کتاب ہے اور اس کا رائٹر بہت متقی پرہیزگار ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. شیخ عباس قمی نے سنا، اس کو کچھ بتائے بغیر یہ کہا کہ دیکھو یہ کتاب شاید ایک کتاب ہے، ایسی کتاب میں شیعہ علماء نے پہلے بھی بہت لکھی ہیں. اپنی کتاب کے لیے کہا، میں اگر کرسی بھی بناؤں گا نا تو میں کہوں گا میری کرسی ایسی ہے جو دنیا میں نہیں بنی آج تک. انہوں نے کہا یہ کتابیں ایسی کتابیں دعاؤں کی پہلے بھی علماء نے لکھی ہے، اس کتاب میں کوئی بہت خاص بات نہیں ہے. وہ طالب علم لڑنے لگا، کہنے لگا تم سکتا ہے جاہل ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کتاب کیسی کتاب ہے. جب اس نے لڑائی ذرا تیز کی تو لوگ اس کے پاس آئے، کہنے لگا بیوقوف آدمی، یہ وہی مصنف ہے جس کی کتاب پہ تم لڑ رہے ہو. یہ لوگ اس طرح اپنے آپ کو چھپاتے تھے، اللہ کی بندگی کرتے تھے. ابھی میں ہوں تو میں سب سے پہلے تو خوش ہو کے کہوں گا کہ تمہیں پتا ہے کس نے لکھی ہے، تاکہ میں آئیڈینٹیفائی ہو جاؤں کسی طریقے سے. شیخ عباس قمی نہیں، اس سے بڑھ کر بھی ہوا ہے. شیخ عباس قمی کے والد بھی عالم تھے، بی بی کے روزے میں قم میں مغرب اور عشاء کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے. ان نصیحتوں میں کبھی ان کے ہاتھ میں شیخ عباس قمی کی کتاب آ گئی، والد کے ہاتھ میں بیٹے کی کتاب منازل الآخرہ، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، اپنے بیٹے کی کتاب آئی اور اس پہ نہیں لکھا تھا کہ یہ رائٹر کون ہے. تو والد نے اپنے بیٹے کی کتاب لی اور اس سے مغرب عشاء کے درمیان لوگوں کو نصیحت کرتے تھے. تو ایک دن اپنے بیٹے کو گھر پہ دیکھا شیخ عباس کو، اور شیخ عباس سے کہنے لگے کہ بیٹا مجھے ایک بہت اچھی کتاب ملی ہے، اس میں اخلاق کی نصیحتیں بہت اچھی ہیں اور میں اس کتاب سے لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، اور میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تم پتہ نہیں کیا لکھتے رہتے ہو، کوشش کرو ایسی ایک کتاب لکھ لو، کوشش کرو ایسی ایک کتاب لکھو. تو اپنے والد سے کہا کہ آپ دعا کریں خدا مجھے توفیق اور دے دے کہ میں لکھوں. توازو میں نہیں بول کے دیے کہ بابا جس کتاب کی تعریفیں کر رہے ہیں میری کتاب ہے یہ. یہ لوگ مخلص تھے. آپ اور میں اپنے کام میں ہمیشہ اس بات کو ڈھونڈتے رہیں، خدا کے لیے، کس کے لیے یہ، اور اسی حساب سے مجھے اور آپ کو اجر ملے گا، اسی حساب سے ثواب ملے گا. اب میں ایک پوائنٹ اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا اور وہ ہماری زندگی میں کام آئے گا، چونکہ ریگولر کوئی سوال آیا یا نہیں آیا تو آیا، بس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرتا ہوں پھر اس سوال کا جواب دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ऐसा मेरे सामने क्वेश्चन रहता है, और क्वेश्चन ये होता है कि अगर खुदा मुझे कोई नेमत दे तो मुझे कैसे पता चले कि ये खुदा ने नेमत अपनी मोहब्बत में दी है या मुझे दुनिया में मशगूल करने के लिए दी है? मेरे लिए क्वेश्चन है। मिसाल के तौर पर फर्ज करो मैं एक काम करूं उसमें मुझे बहुत पैसा मिल जाए, तो मेरे सामने क्वेश्चन मार्क आता है, भाई ये जो पैसा मिला है ये मैंने अल्लाह की खिदमत की थी, उसने मुझे पैसा दिया है, नेमत दी है, या नहीं खुदा चाह रहा था कि ये अच्छा तालिब इल्म नहीं था, इसको पैसा देता हूं ताकि ये दुनिया में गर्क हो जाए, सजा दिए, क्या हुआ ये? इसी तरह मुश्किल आती है कभी कभी जिंदगी में, मुश्किल आती है। जब मुश्किल आती है तो इंसान क्या सोचता है? ये सोचता है कि ये मुश्किल इम्तिहान है या ये खुदा की तरफ से सजा है। तो नेमत आती है तब भी सवाल आता है, अलबत्ता ज्यादातर लोगों के दिमाग में नेमत पे सवाल नहीं आता। जैसे ही कुछ मिलता है दुनिया से वो कहते हैं क्या है, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, अल्लाह ने दे दिया, मामला खत्म हो गया। पूछता नहीं है कहां से आया है, क्यों आया है, किस लिए आया है। तो मेरे सामने एक सवाल आ गया नेमतों की वजह से, वो क्या? मसलन अगर मेरे हाथ में पैसा आया है, ये अल्लाह ने मुझे दौलत दे के दूर किया है या ये खुदा का रिज्क है, क्या है ये? अब मैंने जो जुमला कहा आय करीमा कही हादम इन फ़ज़्ल रब्बी, ये मशहूर आय करीमा है, पाकिस्तान में जो मामूलन मशहूर हुई वो वहां पर हुई कि लोग रिश्वतें ले लेकर ढेर लगा लेते थे और घर के ऊपर लिखते थे हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, रिश्वतों के माल को फ़ज़्ल रब्बी कहते थे, अल्लाह की इजाफी नेमत है, यानी तनख्वाह के ऊपर होता था ना तो कहते थे ये फ़ज़्ल रब्बी है, अल्लाह ने एक्स्ट्रा दे दिया है मुझे। भाई ये तेरी रिश्वत फ़ज़्ल रब्बी कहां से हो गई है? या एक आदमी धोखेबाजी कर करके पैसा खूब जमा करे और दूसरों से कहे देखो तुमने तो 4 कमाए मैंने 16 कमाए, फ़ज़्ल रब्बी नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा भाई। या मसलन ऐसे ही मैं कह रहा हूं, फर्ज करें जनाब मैं दुनिया में घूमूं और उसके बाद कहूं देखो अल्लाह का लुत्फ करम मेरे ऊपर कितना है, मैं पूरी दुनिया में घूम रहा हूं, क्या पता खुदा ने मुझे दुनिया में मशगूल करने के लिए किया हो कि जाओ तू इधर उधर घूमो, अपनी इबादतों से भी गाफिल कर दूं तुझे, कैसे पहचानूं? तो इसका एक स्टैंडर्ड है, अगर अल्लाह की कोई नेमत आपको और मुझे पहले से ज्यादा खुदा से करीब करे, हमें इबादतों में पहले से ज्यादा मजा आए, हमारी इबादतें और ज्यादा खुशू और खुशू से होने लगें, इसका मतलब है ये खुदा की नेमत है, खुदा की नेमत है। दुनिया की कोई भी नेमत मुझे खुदा से नज़दीक कर दे, खुदा का खुशू, खुदा का खुशू, खुदा की मोहब्बत मेरे दिल में बढ़ाए, ये खुदा की नेमत है। और निशानी क्या है? अगर मुझे खुदा की नेमत मिले और मैं उस नेमत को खुदा की राह में इस्तेमाल करूं, इसका मतलब है खुदा की नेमत है, खुदा की नेमत है। बस दो स्टैंडर्ड्स मेरे ध्यान में आते हैं, पहली बात खुदा की नेमत आए और मेरी इबादतें और ज्यादा खूबसूरत हो जाएं, तादाद की बात नहीं कर रहा हूं, क्वालिटी की बात कर रहा हूं, क्वांटिटी और नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, क्वालिटी की बात कर रहा हूं। पहले मेरी नमाज में तवज्जो कम थी, अब मेरी नमाज में तवज्जो बढ़ गई है। पहले मुझे कुरान करीम की तिलावत में लुत्फ नहीं आता था, अब मजा आता है, एंजॉय करता हूं मैं। पहले दुआएं कम पढ़ता था, अब दुआएं ज्यादा पढ़ता हूं। अगर किसी नेमत पे ये हो, इसका मतलब है ये नेमत खुदा की है, और मुझे खुदा नेमत दे, उस नेमत को मैं खुदा की राह में इस्तेमाल करूं, इसका मतलब है नेमत खुदा की है। अब एक मसला अर्ज करता चलूं, पहले मेरी तनख्वाह थी 100 रुपए, मैं अल्लाह की राह में देता था 10 रुपए, होते थे 10%, اب میری تنخواہ ہوئی 1000 روپے اور میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں 20 روپے اور میں خوش کس بات پر ہوں؟ میں نے ڈبل کر تو دیا. ٹھیک ہے تم نے ڈبل کیا لیکن اتنی میتھمیٹکس تو مجھے بھی آتی ہے, تنخواہ تو 10 ٹائمز ہوئی تھی. ٹھیک ہے تم نے 10 کو 20 کیا ہے لیکن خدا نے تنخواہ 100 سے 1000 کی تھی, 10 ٹائمز بڑھائی تھی, تمہارا صدقہ 10 ٹائمز بڑھا ہے کیا؟ تو پرسنٹیج آدھا کر کے تم خوش کر رہے ہو, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. اس کا مطلب ہے کم ہوئی یہ نعمت. پہلے 10 دیتا تھا, ابھی 20 دیا ہے, تنخواہ 100 سے 1000 ہوئی تھی. تو مجھے اپنی زندگی میں 2 اسٹینڈرڈ سمجھ میں آتے ہیں. اسی طرح سختی میں بھی, اگر ایک سختی میرے سر پر آئی اور اس سختی کی وجہ سے میں خدا سے نزدیک ہو گیا تو میں کہوں گا ٹھیک ہے یہ سختی اچھی تھی, اس سختی نے مجھے خدا سے نزدیک کیا, یہ سختی اچھی تھی. لیکن اگر کوئی سختی آئی اور اس سختی کی وجہ سے نعوذ باللہ تعالی میں خدا پر اعتراض کرنے لگا, خدا کو بھول کے بیٹھ گیا, اس کا مطلب ہے معاملہ خراب ہو گیا, اس کا مطلب ہے کام خراب ہے. تو عزیزان محترم, آپ اور میں اپنی زندگی کو مسلسل اس طرح چیک کرتے رہے تو اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم لوگ غلط راستے کے اوپر نہیں جائیں گے, سیدھے راستے پر رہیں گے اور انشاءاللہ اللہ کی بندگی میں اور اس کی پیروی میں آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب جو انہوں نے سوال کیا ہے اس سوال کا تعلق ایران کے اندر جو سسٹم بنا ہوا ہے اس سسٹم کے ایک پارٹ سے ہے, اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں. ہمارے یہاں ملکوں میں پارلیمنٹ ہوتی ہے, اب پتہ نہیں یہاں پہ کتنی ہوتی ہیں, ہمارے یہاں 2 ہوتی ہیں, ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے, ایک کو ہم سینٹ کہتے ہیں. آپ کے یہاں بھی ہے؟ یہ بھی وہی ہے, ایک پارلیمنٹ, الحمدللہ تو نہیں کہوں گا, ٹھیک ہوگا اللہ مالک ہے. ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے, ایک سینٹ ہوتی ہے. ایران میں بھی اسی طرح 2 ہیں, ایک ان کی مجلس شورا ہے, مجلس شورا یعنی ہاؤس آف ریپرزینٹیوز, اس میں لوگوں کے نمائندے بیٹھتے ہیں, لوگ ڈائریکٹلی ان کو الیکٹ کرتے ہیں اور وہ آ کر پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتے ہیں. یہ ایک پارلیمنٹ ہے ان کی. ایک اور ان کے پاس پارلیمنٹ ہے, ایک اور کونسل ہے, اس کو مجلس خبرگان کہتے ہیں. مجلس خبرگان, خبرا کا مطلب ہوتا ہے ایکسپرٹس, نالجیبل لوگ. ان کو بھی پبلک ڈائریکٹ الیکٹ کرتی ہے, ڈائریکٹ الیکٹ کرتی ہے. اس مجلس خبرگان کا ایک ایجنڈا ہے صرف, یہ لیجسلیٹو میں نہیں جاتے, یہ قانون نہیں بناتے, قانون پارلیمنٹ بناتی ہے. یہ جو مجلس خبرگان ہے اس کا صرف ایک ایجنڈا ہے, مین ایجنڈا, وہ کیا ہے؟ یہ ولی فقیہ پر نظر رکھتے ہیں کہ وہ کہیں اپنے راستے سے دور تو نہیں ہوا ہے, اپنی پرسنل کوالٹیز میں ویسا ہی ہے جیسا قانون کہتا ہے یا اس کی کوالٹیز چینج ہو گئی ہیں. اگر ولی فقیہ کی پرسنل کوالٹیز چینج ہو گئی ہوں تو یہ اس کو ڈسمس کرنے کی طاقت رکھتی ہے. یہ پارلیمنٹ ولی فقیہ کو ڈسمس کر سکتی ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایران میں ڈکٹیٹرشپ ہے, تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ بھائی یہ کیسا ڈکٹیٹر ہے جس کو ایک پبلکلی الیکٹڈ باڈی ڈسمس کر سکتی ہے اپنی جگہ سے. کبھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ ہاں کیا ہے, اپنی یہ طاقت استعمال بھی کی ہے. کب؟ جب امام خمینی کا دور تھا اور ان کا جانشین الیکٹ ہوئے تھے اسی پارلیمنٹ کے ذریعے سے, البتہ افراد دوسرے تھے, مجلس خبرگان نے ان کا جانشین الیکٹ کیا تھا آیت اللہ منتظری کو. لیکن آیت اللہ خمینی کی زندگی میں ہی آیت اللہ منتظری کو ڈسمس کر دیا تھا. تو یہ پارلیمنٹ صرف دکھاوے کی اور نمائش کی نہیں ہے, یہ اپنا کام بھی جانتی ہے. پھر تو یہ مجلس خبرگان کیا ہوئی؟ پبلکلی الیکٹڈ ایک باڈی ہے, کاؤنسل ہے, 80 ممبرز ہوتے ہیں اس کے اندر, 80, آخری جو مجھے اطلاع ہے اس سے, اس کونسل کے اندر آنے کے لیے کینڈیڈیٹ کے لیے مجتہد ہونا ضروری ہے. نان مجتہد اس کا ممبر نہیں بن سکتا، اس کے الیکشن میں کھڑا نہیں ہو سکتا. اس کے مجتہد کا بھی ٹیسٹ لیا جاتا ہے. ایک اور کونسل ہے، وہ مجتہدین کا ٹیسٹ دیتی ہے اور بتاتی ہے یہ کینڈیڈیٹ بن سکتا ہے یا کینڈیڈیٹ نہیں بن سکتا. پھر وہ کینڈیڈیٹ بنتا ہے، پبلک اس کو الیکٹ کرتی ہے. یہ 80 یا 80+ لوگ اس کونسل میں بیٹھتے ہیں، پارلیمنٹ میں، اور ان کا اجلاس ہوتا ہے ہر 2 سال بعد میرے خیال میں. اور اس کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ ولی فقی اپنا کام صحیح کر رہا ہے یا کام صحیح نہیں کر رہا ہے. تو یہ مجلس خبرگان کے بارے میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل. ہمارے ملا بھائی بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ مجتہد اور تقلید کے بارے میں بولو، اور ظاہر ہے ان کا جو پریشانی ہے یا ریزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ قوم کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سینٹر ہرٹ ہو رہا ہو. تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے اس کے اوپر غور کرنا ہوگا، بار بار اس کو اپنے ذہن کے اندر لانا ہوگا کہ کوئی سینٹر بننا آسان ہوتا ہے، چلانا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ ایک باڈی بنا دیجئے، ایک جگہ بنا دیجئے، بنانا کھولنا آسان ہوتی ہیں چیزیں، چلانا بہت مشکل ہوتی ہے. 1 سال 2 سال چلانا آسان ہوتا ہے، 100 سال چلانا بہت مشکل ہوتا ہے. اور اگر کسی چیز کو تباہ کر دو پھر دوبارہ بنانا ناممکن ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ جو اجتہاد اور تقلید کا ادارہ ہے، یہ پورا سوشل انسٹیٹیوشن، یہ 1100 سال سے ہمارے لیے کام کر رہا ہے. 1100 سال سے اس کے نمائندوں نے ہمیں اہل بیت سے نزدیک کیا، اور ایسی ایسی جگہ کے اوپر مصیبت سے نکالا ہے جو کسی اور کے اندر طاقت نہیں تھی. خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی، ایسے موقع پر کوئی سازش ایسی نہ کرے جس میں ہم پھنس جائیں اور اس ادارے سے دور ہو جائیں. اب جب اس کی بات آئی ہے کہ کیسے نکالا ہے، تو میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ کہا، ایسے ایسی جگہوں سے نکالا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا. تو میں ایک مثال عرض کر دوں جو بہت مشہور ہے، بہت معروف ہے، جہاں کہیں اجتہاد تقلید کے اوپر بات آتی ہے یہ مثال دی جاتی ہے. اور وہ مثال، وہ مشہور مثال جس کے اندر ایران میں 1880 کے قریب، یعنی آج سے تقریباً 140 سال پہلے، ایک کوئی انگریز آیا اور اس نے ایران کے بادشاہ سے پورے ملک کا ٹوبیکو خریدنے کا پرمیشن لے لیا. بادشاہ ایک احمق انسان تھا، اور زیادہ تر بادشاہ احمق ہی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. تو وہ بیوقوف آدمی تھا، اس کے پاس ایک انگریز آیا اور اس نے کہا کہ پورے ملک کا ٹوبیکو میں آپ سے خریدنا چاہتا ہوں، آپ مجھے پرمیشن دیں کہ فارمرز سے، کسانوں سے کوئی اور نہیں خریدے گا، میں خریدوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، لے لو پرمیشن، ان کو تو بیچنا ہی ہے، تمہیں بیچ دیں گے. اس نے کچھ نہیں سوچا کہ آگے کیا ہوگا. وہ گیا، اس نے پورے ایران سے ٹوبیکو خریدنا شروع کر دیا، اور سب مجبور تھے کہ اس کو بیچیں. بعد میں جب اس نے خرید لیا تو اس کے بعد لوگوں کو کئی ٹائمز زیادہ مہنگا بیچنا شروع کیا. اب لوگ مثلاً اس کو 10 روپے میں بیچتے تھے، جب وہ بازار میں بیچتا تھا تو مثلاً 50 روپے میں بیچتا تھا. لوگ بادشاہ کے پاس آئے، کہا یہ کیا مصیبت ہے، 10 کی چیز لے کر ہمیں ہی 50 روپے میں بیچتا ہے یہ. بادشاہ نے اس کو بلایا، اس نے کہا کہ نہیں، آپ نے مجھ سے لائسنس دیا ہے کہ میں خرید سکتا ہوں، میں نے خرید لیا، کیا آپ نے ریسٹرکشن لگائی تھی کہ میں کتنے میں بیچوں گا؟ آپ نے کوئی قید نہیں لگائی تھی، کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی، میری مرضی میں کتنے میں بھی بیچوں. بادشاہ نے سوچا اس کو ختم کرے، تو اس نے بتایا کہ اگر آپ نے میرے ساتھ ایگریمنٹ ختم کیا تو یہ جتنی برٹش کمپنیز یہاں موجود ہیں سب چلی جائیں گی، جتنا بھی اسسٹنس آپ کو مل رہی تھی، ہیلپ مل رہی تھی، یہ سب ختم ہو جائے گی، آپ کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی. پھر بادشاہ خاموش ہو گیا، بادشاہ خاموش ہو گیا، اور لوگ بےچارے مصیبت میں پڑ گئے. پورے ایران کا پیسہ اس ٹوبیکو کے ایشو کی وجہ سے انگریز کے پاس جانا شروع ہو گیا. جب لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے تو اس زمانے میں ایک اور بہت بڑی شخصیت تھی سید جمال الدین افغانی نام کر کے. ایرانی کہتے ہیں کہ وہ ایران کے تھے, اسد آباد کے تھے, بعض لوگ مشہور کہتے ہیں کہ نہیں افغانستان کے تھے. سید جمال الدین اسد آبادی یا افغانی, ایک چیپٹر کنفرم ہے میرے نزدیک محققین کی پیروی میں, وہ یہ کہ دنیا میں مشہور ہیں کہ یہ اہل سنت تھے, لیکن میں آپ کی خدمت میں دلائل کے ساتھ عرض کر سکتا ہوں یہ آدمی شیعہ تھا. تو سید جمال الدین افغانی نے اس بات کو احساس کیا کہ ایران پس جائے گا اس طرح, تو انہوں نے مرجع تقلید کے پاس ریکویسٹ بھیجی. مرجع تقلید کہاں رہ رہے تھے؟ ایران میں نہیں رہ رہے تھے, وہ عراق میں رہتے تھے, نجف اشرف. مرجع تقلید کے پاس ریکویسٹ بھیجی اور ان کو کہا کہ آغا یہ پورا ایران غریب ہو جائے گا, اس کی ساری دولت انگریز اٹھا کے لے جائیں گے اگر آپ نے دخالت نہیں دی, اور بادشاہ کچھ نہیں کر سکتا, بادشاہ بے بس ہے. مرجع تقلید نے کچھ دن غور کیا اور اس کے بعد مشہور و معروف فتویٰ دیا, اور اس فتوے میں لکھا کہ آج کے دن سے تمباکو کا استعمال حرام ہے, اور ایک بہت سخت جملہ استعمال کیا, کہا آج سے تمباکو کا استعمال امام وقت سے جنگ کے برابر ہوگا. مرجع تقلید نے فتویٰ دے دیا. اب جب مرجع تقلید نے یہ فتویٰ دیا, اب یہ مرجع تقلید کہاں بیٹھے ہیں؟ عراق میں. ان کے ماننے والے کہاں پر ہیں؟ ایران میں. یہ جو ہمارے بعض دوست ایرانی عراقی, ایرانی عراقی کی بعض رٹ لگا کے بیٹھتے ہیں اور لڑتے ہیں ایک دوسرے سے, کاش ہسٹری پڑھیں جا کے دیکھیں. عراقی مرجع تقلید نے ایرانی عوام کے لیے فتویٰ دیا کہ آج سے تمباکو کا استعمال حرام ہے. پورے ایران کے اندر لوگوں نے اس زمانے میں حقے پیتے تھے, لوگوں نے حقے توڑنا شروع کر دی, کہا ہم نہیں پئیں گے, ختم ہو گیا معاملہ. ہمارے مرجع تقلید نے منع کر دیا, آج سے معاملہ ختم. اب جب یہ ہو گیا تو ایران میں تمباکو بکنا بند ہو گیا, اور وہ جو انگریز تھا وہ پتہ نہیں ٹنوں تمباکو لے کے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ بکے گا تو میں 50 میں بیچوں گا. اب دیکھا اس نے کہ بھائی 50 میں چھوڑو, 30 میں چھوڑو, یہ تو 10 میں بھی نہیں بک رہا, یہ تو میرے ہاتھ پہ رہ گیا. وہ بڑا پریشان ہوا, وہ بادشاہ کے پاس آیا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ تم بادشاہ ہو یا وہ بادشاہ ہے؟ بادشاہ نے کہا میں بادشاہ ہوں. کہا تم بادشاہ ہو تو تمہاری عوام تمہاری کہاں سنتی ہے؟ یہ تو تمہارے اس آدمی کی سنتی ہے, یہاں کوئی تمباکو نہیں پی رہا. تو بادشاہ نے کہا کہ میں تمباکو پی کے دکھاؤں گا ان کو, میں حقہ پی کے دکھاؤں گا. تو اب اس کے بعد وہ دربار میں کھڑا ہوا اور ایک درباری سے کہا کہ میرے لیے حقہ بنا کے لاؤ. اس درباری نے کیا کیا, اس کے پاس شمشیر تھی, گارڈ تھا, اس نے وہ شمشیر بادشاہ کے سامنے رکھی اور اس نے کہا کہ سرکار یہ شمشیر آپ کے پاس ہے, میری گردن اڑا دیں, تمباکو کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا چونکہ مرجع تقلید نے منع کیا ہے, میں آپ کی شمشیر سے گردن کٹوا لوں گا لیکن اپنی شمشیر امام وقت پہ نہیں چلاؤں گا. کیونکہ مرجع تقلید نے کہا تھا کہ جو تمباکو استعمال کرے گا وہ امام زمانہ سے جنگ کے برابر ہوگا, کہا میں یہ نہیں کروں گا, آپ یہ شمشیر لو میری گردن اڑا دو. بادشاہ خاموش ہو گیا, ایک اور سے کہا کہ تم لے کر آؤ. اب تو سب کو راستہ سمجھ میں آ گیا, اس نے بھی شمشیر رکھ دی. اس نے کہا سرکار گردن اڑا دیں, تمباکو نہیں لا سکتے. جب وہ بہت پریشان ہوا, اس کی انسلٹ ہونے لگی, تو وہ گھر میں چلا گیا اور گھر میں جا کر اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ تم لے کر آؤ. میں ہمیشہ ایک بات کا اعتراف کرتا ہوں, شاید مردوں سے زیادہ دین کی حفاظت خواتین نے کی, اس وجہ سے نہیں کہ ان کی تعداد اس وقت یہاں پہ زیادہ ہے. میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کراچی میں, پاکستان میں جب سخت ترین ٹائم ہوتا تھا, خواتین کا پریزنس دین کو بچاتی تھی. محنت, بہت سخت محنت. مجھے ایسی راتیں یاد ہیں جب ہم نے ایک ایک رات میں 18 کلومیٹرز کی واک کی ہیں کسی معاملے کے پروٹیسٹ پر, 18 کلومیٹر کی واک رات میں, ایوننگ سے شروع کی مارننگ تک چلی. اس سارے دوران میں عورتیں اپنے بچوں کو گود میں لے کے ساتھ چلی تھیں ہمارے, اور ان کی اسپرٹ کی وجہ سے مرد اسپرٹ لیتے تھے کہ ان کے اندر طاقت ہے. پھر ہم نے وہاں پہ ساری رات گزاری, خواتین سے ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ پلیز چلے جائیے, رات کا وقت ہو گیا. انہوں نے کہا ہم بھی نہیں جائیں گے, جب تک قوم یہاں پر ہے ہم بھی یہیں بیٹھیں گے. الحمدللہ رب العالمین, خدا نے کامیابی دی, نصرت ہوئی. تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم تمباکو لے کر آؤ. اس نے جواب میں کہا کہ جس کے فتوے پر میں نکاح میں تمہارے آئی تھی اس نے منع کیا ہے, اب اگر میں تمباکو لاؤں تم کہتے ہو تو پہلے ہمیں طلاق دو, ہمارا معاملہ ختم کرو, نہیں ہو سکتا. وہ انگریز ہار گیا, وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہا میں اگریمنٹ کینسل کر رہا ہوں, تم میرا جس قیمت پہ تمباکو لیا تھا واپس بکواؤ, ختم کرو معاملے کو. کینسل ہو گیا. جب لوگ مراجع تقلید کے پاس آئے, مرجع تقلید کے پاس آیت اللہ شیرازی تھے اس وقت, ان کے پاس آ کر کہا کہ آغا اس طرح سے ہو گیا. انہوں نے فتویٰ واپس لیا, لوگوں کو اجازت دی, تو لوگ بہت آئے ان کے پاس مبارکباد دینے کے لیے کہ آغا آپ کی وجہ سے دین کو نصرت ملی. تو ہمارے پاس واقعے میں لکھا ہے کہ آغا نے اس موقع پر گریا کیا, تھوڑا سا روئے. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ خوشی سے رو رہے ہیں؟ فرمایا خوشی سے بھی لیکن ایک اور وجہ سے بھی. اب دشمن کو پتا چلے گا اس نے لڑنا کس سے ہے, اب دشمن ہماری طرف آئے گا. اس کے بعد انگریزوں نے نجف پہ حملہ کیا تھا, اس کے بعد حملہ ہوا تھا. یہ جو آج کے زمانے میں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی, آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور مجاہدین جو لبنان اور عراق اور شام کے اندر ہیں, ان کی وجہ سے دشمن کو شکست ہوئی ہے, تو کیا وہ نہیں سمجھ رہے کہ طاقت کہاں پر ہے؟ یہ لوگ ان سازشوں کے ذریعے سے بدلہ لے رہے ہیں. آپ کو اور ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ خدا کامیابی نصیب فرمائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انہوں نے سوال کیا ہے, اب انہوں نے وربل سوال کیا, ظاہر ہے تو میں جو کچھ سنا ہے اس کے حساب سے میں جواب دوں گا. انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ہم سے سوال کر رہا ہے کہ جو ویسٹ میں ہمارے پاس علماء ہیں ہم ان کی تقلید کریں, یا وہ جو مثال کے طور پر عراق میں ہیں ان کی تقلید کریں, یا مثلا ایران میں ان کی تقلید کریں. تو اچھا ہوا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو یہ واقعہ سنایا. ہمارے پاس کوشچن یہ نہیں ہے کہ مرجع تقلید دنیا کے کس ملک میں ہے, یہ تقلید کا اسٹینڈرڈ نہیں ہے. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں صرف اس مرجع کی تقلید کرنی ہے جو مڈل ایسٹ میں ہے, نہیں, ایسا نہیں. دنیا میں کہیں بھی ہو اس کی تقلید ہو سکتی ہے, لیکن ایک سوال ہے, کیا دنیا کے کسی ملک میں ہونا تقلید کو الاؤ کر دیتا ہے؟ مثلا میں پاکستان میں رہتا ہوں, ایک مجتہد پاکستان میں ہوں, تو میں اس وجہ سے تقلید کروں کہ یہ پاکستانی ہے. کیا ایک ملک کا ہونا شریعت میں مرجع تقلید کو پریفرنس دیتا ہے؟ مرجع تقلید تو چھوڑو, یونیورسٹی کے پروفیسر کو بھی پریفرنس نہیں دیتا ہے. ایک یونیورسٹی اگر اپنے لیے کوئی ٹیچر سلیکٹ کرتی ہے تو وہ دنیا میں کہیں سے بھی سلیکٹ کر سکتی ہے اگر اس کی تنخواہ دیتی ہو. تو امریکن یونیورسٹیز پاکستان سے بھی کبھی پروفیسر لے جا سکتے ہیں. کیوں؟ اسٹینڈرڈ یہ نہیں ہے کہ وہ کس ملک میں رہ رہا ہے, اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ جو اہل بیت نے فرمایا, علم ہے اس کے پاس کیا نہیں ہے, تقویٰ ہے یا نہیں ہے, دنیا سے لا تعلق, دنیا کا زہد اس کے اندر ہے یا نہیں ہے. یہ تین چار کنڈیشنز ہیں, حتیٰ صرف علم بھی کنڈیشن نہیں ہے. مثلا ایک آدمی کے پاس بے پناہ علم ہو اور تقویٰ نہ ہو, کیا اسے مجتہد بنا سکتے؟ نہیں. ایک آدمی کے پاس علم ہے, نماز شب بھی چار چار گھنٹے پڑھتا ہے, لیکن دنیا پہ حریص ہے, دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اپنے لیے دنیا بناتا ہے. کیا مطلب؟ اپنی شہرت لاتا ہے، اپنی دولت لاتا ہے، اپنی شخصیت کو دنیا کے سامنے پورٹری کرتا ہے، شو آف کرتا ہے. کیا یہ مرجع تقلید بن سکتا ہے جبکہ اس کے پاس علم بہت زیادہ ہے، عبادتیں بھی بہت کرتا ہے؟ نہیں بن سکتا. کیوں؟ روایت میں شرط لکھی ہوئی ہے کہ دنیا پہ حریص نہ ہو، دنیا کے اندر گریڈ نہ ہو دنیا کے لیے اس کے اندر. تو عزیزان محترم، ملک میں ہونا کوئی پریفرنس نہیں ہے. پریفرنس کہاں پر ہے؟ نالج، تقوی اور زہد، دنیا سے دوری، لا تعلقی. ہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مثلا پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا ہو، نہیں، دنیا کے پیچھے نہ بھاگے، اللہ کے پیچھے بھاگے، اللہ کے دین کے لیے بھاگے. اور سادہ باتیں جو میں نے آپ سے کہیں، جیسے شیخ عباس قمی کی سنائی، دس یوں واقعات ہمارے پاس دوسرے مراجع اعظم کے موجود ہیں، یہ نفس پہ کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں. اور اس سلسلے میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، بہت آسان ہے اس شخص کو پہچاننا جس کا نفس پہ کنٹرول ہے اور جس کا نفس پہ کنٹرول نہیں ہے. بہت آسان ہے. وہ کیسے آسان ہے؟ تھوڑا سا دولت کا مقابلہ کرا کے دیکھ لو، پیسے کا تھوڑا مقابلہ کرا کے دیکھ لو. ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، میں وقت، انہوں نے کہا کہ اب 10 منٹ اور ہے تو میں کم کرتا ہوں، وہ بتاتا ہوں. ایک واقعہ کے اندر بیان کرتے ہیں، ایک بادشاہ کے سامنے دو علماء جا رہے تھے. ایک عالم کا گھوڑا تیزی سے بھاگ رہا تھا، ایک عالم کا گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا تھا. تو وہ بادشاہ امتحان لینے کے لیے آتا ہے، ایک سے کہتا ہے تم نے دیکھا وہ کتنا مغرور ہے، کتنا تیز تیز بھاگ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو تیز تیز جا رہا ہے اس کا گھوڑا فخر کر رہا ہے کہ کتنا اچھا عالم میرے اوپر بیٹھا ہوا. وہ دنیا کی قیدوں سے آزاد ہوا ہوا انسان ہے، اس کا بوجھ گناہوں کا نہیں ہے، اس لیے وہ ہلکا ہلکا تیز تیز جا رہا ہے. تو بادشاہ جو تیز تیز جا رہا تھا اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تم نے دیکھا یہ کتنا مغرور ہے، کتنا آہستہ آہستہ چل رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کے جانور کو علم کا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے، اتنا اس کا علم کا بوجھ ہے وہ اٹھا نہیں پا رہا ہے. یہ بہت مشہور واقعہ ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ ناصر الدین شاہ کا واقعہ ہے جو قاجار کا بادشاہ تھا ایران کا. اور یہ سب چیزیں ہم سب کو سکھانے کے لیے ہیں. تو تقویٰ اور پرہیزگاری انتہائی اہم ہے. اگر ہم کسی، اب میں اس کو بہت زیادہ آگے نہ لے کے جاؤں، یہ چیزیں سمجھنا بہت آسان ہے کسی بھی تھوڑے سے تجربے کار آدمی کے لیے کہ یہ بندہ شو آف کے لیے کام کر رہا ہے یا اللہ کے لیے کام کر رہا ہے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور جو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ 2 منٹ میں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خدا کے لیے ہے یا نہیں. اور ایک آخری بات عرض کر دوں، کوئی اگر بہت ہوشیار انسان ہو، کچھ دیر کے لیے تھوڑے سے لوگوں کو بیوقوف بنا لے گا، لیکن لمبی مدت سب کو بیوقوف بنائے یہ مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اب اس سلسلے میں ایک آخری بات اور عرض کر دوں، وہ کیا؟ فارسی میں ایک شعر کہتے ہیں کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز. خدا نے ایسا رکھا ہے کہ جو مادہ پرستی پہ خوش ہوں ان کو عالم بھی مادہ پرستی ملے گا. تو بعض اوقات ایک مادہ پرست انسان دنیا میں چل نکلتا ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کبھی کبھی دیکھو اس کے اطراف میں کون سے لوگ ہیں، تو دیکھتا ہوں سارے مادہ پرست ہیں. تو خدا یہ کرتا ہے کہ اگر لوگ سنسیئر نہ ہوں، خود پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہوں، زندگی گزار رہے ہوں، ان کو ایسی مصیبت میں ڈالتا ہے کہ ان کا عالم بھی پھر ایسا ہی ہو جب تک کہ توبہ کریں. تو اللہ انشاءاللہ ہم سب کو ہدایت پہ چلنے کی سعادت نصیب فرمائے اور غرور اور تکبر سے محفوظ کرے. ملا سخت آدمی ہے بھائی، 3 دفعہ میں نے کہا بھی جواب دیتا ہوں. ان کے پاس کوشچن ہے ولایت فقیہ کا، تو میرے خیال میں یہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہمیں جواب دیے بغیر چلا جاؤں. تو انہوں نے پوچھا ہے کہ جو ولایت فقیہ ہوتا ہے یہ ایک ریجن کے لیے ہوتا ہے یا پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے؟ اچھا اب یہاں پہ کوشچن کیوں آتا ہے؟ کوشچن اس لیے آتا ہے کہ جیسے ابھی ہم نے مجلس خبرگان کا بتایا، یہ مجلس خبرگان یہ ولی فقیہ کو الیکٹ کرتی ہے، بلکہ ایک لحاظ سے سلیکٹ کرتی ہے، یہ خود اپنے اندر بیٹھ کر البتہ ووٹنگ کرتے ہیں، ایک آدمی کو لے لیتے ہیں، وہ ہوتا ہے ولی فقیہ. اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ جو مجلس خبرگان کے اندر ممبر ہوتے ہیں یہ سارے ایران کے ہوتے ہیں، تو مثلا افریقہ کا کوئی عالم اس کے اندر ممبر نہیں ہے اور پاکستان کا بھی کوئی عالم اس کے اندر ممبر نہیں ہے، لبنان کا بھی کوئی عالم نہیں ہے، عراق کا بھی کوئی عالم نہیں ہے، یہ تو صرف ایرانی ممبر ہیں. جبکہ صرف ایرانی ممبر ہیں تو کوشچن یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان کا الیکٹ کیا ہوا یا سلیکٹ کیا ہوا ولی فقیہ پوری دنیا کے لیے کارآمد ہوگا یا صرف ایران کے لیے کارآمد ہوگا؟ تو ہمارا جواب اس میں یہ ہے کہ دین کے اندر باؤنڈری، جغرافیہ کی باؤنڈری آئیڈینٹیفائیڈ نہیں ہے. یہ جو ایران نامی ملک ہے یا پاکستان نامی ملک ہے، یہ خدا نے بنائے کیا؟ کیا پاکستان کی باؤنڈری خدا نے طے کی ہے؟ آج سے 60-70 سال پہلے پاکستان نہیں تھا، یہاں پہ ایک اور ملک تھا، تو جو ملک تھا اس کی باؤنڈری خدا نے طے کی تھی. ایک بادشاہ آیا، اس نے لڑائی کر کے چند علاقوں پہ قبضہ کر کے اپنی امپائر بنائی. یہ باؤنڈریز خدا کی بنائی بھی نہیں ہے، اس کے بندوں نے بنائی ہیں. اب جو دین کا حکم آتا ہے وہ کیا باؤنڈریز کے اندر رہ کر آتا ہے؟ تو میں کہوں گا نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو پھر کوئی جواب میں یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ جو انہوں نے مجلس خبرگان بنائی، اس میں انہوں نے پھر عراق کے علماء کو کیوں نہیں رکھا، دوسرے ملکوں کے علماء کو کیوں نہیں رکھا؟ ان کی اپنی ایک مشکل ہے، کانسٹیٹیوشنل مشکل، کہ ان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ جو باڈی ہے یہ قانون کا حصہ ہے. اگر ہم حوزہ علمیہ کے اندر جائیں وہاں کوئی قید نہیں ہے، وہاں کہیں سے بھی عالم آ سکتا ہے. ہم خود 12 سال قوم کے اندر پڑھ رہے تھے، یا عراق کے اندر پوری دنیا سے علماء آتے ہیں. لیکن یہ جو ان کی باڈی ہے یہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، ہم اس کانسٹیٹیوشنل باڈی کے تابع نہیں ہیں. لیکن اگر کوئی فقیہ اس منصب پہ پہنچ جائے جو میں نے ولایت فقیہ عرض کیا، اس کے ہم تابع ہوں گے. کس طریقے سے؟ بالکل اسی طریقے سے کہ جب مجتہد بنتا ہے تو کیا پاکستان کے لوگوں کی مرضی لے کر مرجع تقلید بنتا ہے؟ مثلا اگر عراق کے اندر مرحوم سید ابو القاسم آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوی علی اللہ مقامہ کی وفات کے بعد آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کو مرجعیت کا منصب سعادت حاصل ہوئی، تو کیا پاکستانیوں کی ووٹنگ تھی اس میں؟ کیا افریقہ کی ووٹنگ تھی اس کے اندر؟ نہیں تھی. اس کا اس ووٹنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق اس سے آیا شرعن ان کے اندر کیپیسٹی تھی یا نہیں تھی. اگر شرعن کیپیسٹی تھی تو ایکسیپٹڈ ہوگا اور سب اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، جیسا کہ ہم سب نے ایکسیپٹ کیا. اسی طریقے سے ولی فقیہ کا معاملہ ہے، الیکٹ کرنے والی باڈی یا سلیکٹ کرنے والی باڈی کسی بھی کنٹری سے تعلق رکھتی ہو، اگر شرعن اس کے اندر وہ اسٹینڈرڈس موجود ہیں تو ان اسٹینڈرڈس کے تحت اس کو ایک اتھارٹی ملے گی اور اس اتھارٹی کو سب لوگ ایکسیپٹ کریں گے، چاہے وہ اس کنٹری کی لمٹس میں رہ رہے ہوں چاہے وہ اس کنٹری کی لمٹ میں نہ رہ رہے ہوں. ٹائم ہے کیا؟ نہیں، اگر ٹائم ختم ہوئے تو پھر ٹھیک ہے، ان شاء اللہ پروردگار نے موقع دیا تو کسی اور ٹائم پر اس میں ایڈیشن کریں گے. اذان سے نزدیک ہونا ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
انشاءاللہ جمعہ نہیں سان نہ پچھو سیمینار سے آج رات نہ مجلس سے کل جمعہ نو خطبو انے جمعہ نہیں سان نہ پچھی سیمینار سے 2-2 کلاک نی سوال اپڑے تیار کرسو. باؤنڈری سے એટલે فرونٹیئر، شریعت میں فرونٹیئر نہیں، یہ جو کانسٹیٹیوشنل سے کہ جے ما ایرانی لوگ ہوئے પણ મુસ્તહેદ તો બધા માટે હોય છે, અને જે મટીરિયાલિસ્ટ હોય એ એવા જ મુસ્તહેદની તકલીફ કરે કે જે મટીરિયાલિસ્ટ હોય, એ એનું કહેવાનું હતું. પહેલે આલિમ લોકોની તકલીફ કરે, બસ.